وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہانرنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہانرنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی مدت کو بڑھانے یا نہ بڑھانے کا معاملہ جب چل رہا ہے تو کابینہ نے آرمی ایکٹ میں توسیع کر دی ہے. آگے چل کر ہم مفتی کفایت اللہ پر حملہ اور آخر میں شیو سینا اور بی جے پی کی مہاراشٹرا میں سیاسی علیحدگی پر بات کریں گے. لیکن ہمارا سب سے بڑا معاملہ اس وقت آرمی چیف کے حوالے سے ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ اس وقت جاری ہے. کل غالباً کوئی اس میں مزید فیصلہ آئے گا. لیکن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان, جبکہ سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف بھی ہمارے ساتھ ہیں. آگے چل کر ہمارے ساتھ انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن ہوں گے. آپ لوگوں کو بھی ہم سننا چاہیں گے اس موضوع پر. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. ہم سب سے پہلے جو تازہ صورتحال ہے اس پر آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں آصم علی رانا.
سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کابینہ کی نئی منظوری عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا آرٹیکل 243 کے مطابق صدر مملکت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں جو وزیر اعظم کی سفارش پر افواج کے سربراہ تعینات کرتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ آرٹیکل 243 میں تعیناتی کا ذکر ہے, کیا تعیناتی کی مدت کا بھی ذکر ہے اور کیا ریٹائرڈ جنرل کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ شاید ریٹائرڈ جنرل بھی بن سکتا ہو لیکن آج تک ایسی کوئی مثال نہیں, جبکہ مدت تعیناتی نوٹیفیکیشن میں لکھی جاتی ہے جو ثوابدید ہے اور آرمی ریگولیشن آرمی ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ 5-7 جنرل 10-10 سال تک توسیع لیتے رہے, کسی نے پوچھا تک نہیں. آج یہ سوال سامنے آیا ہے, اس معاملے کو دیکھیں گے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بہتری آئے. ایڈوکیٹ خالد محمود خان کہتے ہیں کہ عدالت توسیع سے متعلق صرف رولز کا پوچھتی رہی لیکن جواب نہ ملا.
پورے دن کے آرگومنٹس میں اٹارنی جنرل صاحب عدالت کو اس پوائنٹ پہ ہی سیٹسفائی نہیں کر سکے اور لاسٹ ٹائم تک کورٹ ان کو یہی کہتی رہی ہے کہ ایک ہی پوائنٹ ہے جو کنسیڈریشن کے لیے یہاں رکھا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایک ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جرنیل کی ایکسٹینشن کر سکتے ہیں.
جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اگر آرمی چیف کو دوبارہ تعینات کیا ہے تو صاف بتائیں. اٹارنی جنرل نے آرمی چیف کی تعیناتی کا نیا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف کو مدت مکمل ہونے پر دوبارہ تعینات کیا گیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آرمی چیف کو توسیع دی گئی ہے اور ریٹائرمنٹ کو محدود کیا گیا ہے. سمری کے مطابق وزیر اعظم نے توسیع کی سفارش ہی نہیں کی, سفارش نئی تقرری کی تھی لیکن نوٹیفیکیشن توسیع کا ہے. ایڈوکیٹ راجا عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ تاریخی فیصلہ ہوگا جس سے ہمیشہ کے لیے توسیع کا مسئلہ حل ہو جائے گا.
جتنی بھی ایکسٹینشنز ہوئی آرمی چیفز کی ان کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. یہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کے فرسٹ ٹائم اس کے اوپر کوشچن اٹھا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے غلط ہے صحیح, مطلب اس کے اوپر بات ہوئی ہے فرسٹ ٹائم. ان کیس کے اگر یہ اس کے اوپر جو ججمنٹ آئے گی وہ تاریخی فیصلہ ہوگا اور آئندہ کے لیے یہ ایکسٹینشن والا معاملے کا پکا جو ہے نا ایک حل نکل آئے گا.
دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج آرمی چیف کے ساتھ یہ ہو رہا تو کل صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا. ایسے تو اسسٹنٹ کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوتی جیسے آرمی چیف کی جا رہی ہے. آرمی چیف کو شیڈول کاک کیوں بنایا گیا؟ آرمی بغیر کمانڈ ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ قانون کی عدالت ہے, یہاں شخصیات معنی نہیں رکھتی. جو کام قانونی طور پر درست نہیں اسے کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو قانون پر اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے, بازو کا سختی سے چھڑی ٹوٹ جاتی ہے. کیس کی سماعت کل دوبارہ ہوگی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر ٹیپو, بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی اس پروگرام میں. آپ جانتے ہیں کہ اس عدلیہ میں یہ کیس اب چل رہا ہے اور کل غالباً اس پر کوئی فیصلہ بھی آئے گا, لیکن پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج ایک طرف ہے, عدلیہ ایک طرف ہے اس معاملے پر کہ اگر کوئی فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ملک کا سربراہ کیسے بن سکتا ہے. اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
نہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ فوج ایک طرف ہے اور عدلیہ ایک طرف ہے اور حکومت ایک طرف ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ سارا جو قصہ ہے یہ دس شوڈ ٹیل یو دیٹ دیر آر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ورکنگ ان دی کنٹری. All the institutions
جی اردو میں بات کیجیے.
رائٹ ایٹ سم نہیں لسن ٹو می.
نہیں نہیں ہمارا پروگرام اردو میں ہوتا ہے جی.
ہاں ہاں بالکل. ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں جی یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی یہ چیز اٹھا کے کر دیں, رول قاعدے کے لحاظ سے چیز ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی سروس کے سربراہ کو ایکسٹینشن دی جائے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی یہ ہوا ہے, یورپ میں بھی یہ ہوا ہے. ایمرجنسی کنڈیشنز میں جو انوائرمنٹس ہوتے ہیں سیکیورٹی کے, اس کے مطابق جو فوج افواج کے سربراہ ہیں ان کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ثوابدید جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کی ہے کہ وہ کس کو اپوائنٹ کریں. سپریم کورٹ ضرور بھلے پروسیجر دیکھے, لا دیکھے, سارا کچھ کرے, لیکن اتھارٹی اپوائنٹ کرنے کی چیف آف آرمی اسٹاف کی پاکستان میں اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 243 اینڈ 245 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریسٹ ود دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اب اس کے اندر جو انامولیز ہیں, جو پروسیجرز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے جو اس کو پروموگیٹ کیا جس طریقے سے اور جس طریقے سے نوٹیفیکیشن نکالا, اس میں کچھ تشنگی ضرور رہ گئی ہے. دیر آر پروسیجرل ایررز جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہے کہ یہ آئندہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو اس طریقے سے دیکھنا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اداروں میں کوئی تصادم ہونے جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان has come a long way in its democratic process. The judiciary has been revamped. It is respected in Pakistan. جنرل قمر جاوید باجوہ کی اچیومنٹس ہیں جس کو ریکگنائز کرتے ہوئے میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ سوچا کہ ہی شوڈ کنٹینیو. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی میں جو بھی 3-star ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل, who he is capable of commanding the army. That is why the corps commanders are made and one of them is chosen as the army chief for future. So, میرے خیال میں اس میں ابہام جو ہے وہ کل دور ہو جائے گا. اور اس کے جو پروسیجرل ایرر ہیں یہ جو اگر قانون میں کوئی شکم رہ گیا یا کوئی چیز ہو گیا یہ تو میرے خیال میں اس کو کریکٹ کر لیا جائے گا. اور یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے جو ملک کو ڈی اسٹیبلٹی کی طرف لے جا رہی ہے یا غیر استحکام کی طرف لے جا رہی ہے, کوئی ایسی بات ہے.
ہم سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کی طرف آتے ہیں. محمود اشرف, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا آپ کیس ہے, تاریخی اس کی حیثیت ہے. اس وقت کورٹ نے جس طرح سے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ایک جنرل ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی سربراہ نہیں ہو سکتا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, پہلے تو ایک میں بات درست کر دوں. میرے بھائی نے جو بات کی کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے آرمی چیف کی کرنے میں, آرٹیکل 243 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ صرف اپنے سفارشات بھیجے گا پرائم منسٹر, اس کو پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ کو ہے پاور کسی بھی آرمی چیف کے, ایئر فورس کے یا جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہے ان تمام کی تقرری کا اختیار جو ہے وہ صرف صدر پاکستان کو ہے, یہ اس کو نہیں ہے وزیر اعظم کو کسی بھی صورت میں. اور ایک کیس آیا تھا 2016 میں, اس کو ہم مصطفیٰ امپیکٹس کیس کے نام سے کہتے ہیں, تو اس میں آج اس کا ذکر بھی ہوا ڈیورنگ پروسیڈنگ کہ اس میں یہ تھا کہ وزیر اعظم کا اختیار بھی ڈائریکٹ انہوں نے نہیں کسی جگہ بھی رہنے دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کے فیصلوں کا پابند ہے, تو جب تک کابینہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی وہ وزیر اعظم اس کی سفارش نہیں کر سکتا. اس لیے جو پہلا نوٹیفکیشن ہے وہ اس طور پر بھی ڈیفیکٹو تھا کہ کیبنٹ سے اس کی منظوری نہیں لی گئی تھی. تو اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کوشچن تھا اس کے متعلق کہ یہ واقعی پاکستان کی ہسٹری کا یہ ایک منتخب کیس ہے جس میں آج تک ایسے معاملات جو ہے وہ کبھی بھی زیر تجویز نہیں آئے. کہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جس میں جنرل صاحبان نے بہت لمبی لمبی ایکسٹینشن لیں بغیر خود بھی لیں, خود کو ایک پوسٹ پہ رکھ کے اور دوسری پوسٹ پہ اپنے ہی سگنیچر سے آرڈر کر کے لیا, تو اس بات کو ذرا درست ہونا چاہیے تھا جس کے لیے یہ معاملات ہوئے. اب ایک جو بات پکڑی گئی, پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن جو سب سے بڑی الیگلٹی ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلا نوٹیفکیشن جاری کیا وہ انہوں نے کیبنٹ کی منظوری کے بغیر ہی جاری کیا اور اس میں اپوائنٹمنٹ فار 3 ایئرز لکھ دیا. اپوائنٹمنٹ اس کا تعلق ہی نہیں تھا کیونکہ پرائم منسٹر سے. پھر جب یہ بات آئی سامنے اور اس پہ اعتراضات ہوئے تو پھر انہوں نے سمری بھیج دی پریزیڈنٹ کے پاس, پریزیڈنٹ صاحب نے دستخط کر دیے. اب پریزیڈنٹ صاحب بھی دستخط, پرائم منسٹر اگر کیبنٹ سے منظوری نہیں لی تو پھر پریزیڈنٹ کے دستخط کے باوجود بھی اس میں نکائش تھے. پھر انہوں نے سرکولر ریزولوشن کے ذریعے کیبنٹ کے ممبر کے پاس بھیجا, تو کیبنٹ کے ممبر کی تعداد 25 ہے یا 27 ہے لیکن 11 کے دستخط ہوئے صرف, وہ بھی ڈیفیکٹو ہو گیا معاملہ. جب یہ بات ساری سپریم کورٹ میں آئی تو سپریم کورٹ میں یہ جب اعتراضات ہوئے کہ ان کا جواب نہیں, تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو نظام حکومت چلا رہے ہیں, پھر انہوں نے جو کیبنٹ نے منظوری دی وہ ری اپوائنٹمنٹ کی دے دی, حالانکہ ری اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہی نہیں ہے. جو ریگولیشن 255 ہے اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اس میں ترمیم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فار ایکسٹینشن ان ٹرم کی, لیکن جو منظوری دے رہی ہے کیبنٹ وہ دے رہی ہے ری اپوائنٹمنٹ کی. اب ری اپوائنٹمنٹ کی سمری وزیر اعظم سے دستخط ہو کے پھر جب پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پہنچی تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس ایکسٹینشن کے آرڈر پاس کر دیے. اب جب نئی صورتحال سامنے آئی تو اس نے کورٹ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں, کہ جو کیبنٹ ہے وہ سمری بھیج رہی ہے ری اپوائنٹمنٹ کی, اور پریزیڈنٹ صاحب جو آرڈر پاس کر رہے ہیں وہ نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں وہ ایکسٹینشن کے جاری کر رہے ہیں.
بالکل صحیح ہے, بالکل یہ بہت بڑا ایک تضاد سامنے آیا ہے. میں ایک سیکنڈ محمود اشرف, کیونکہ پروفیسر مہدی حسن ہمارے ساتھ ہیں. مہدی حسن صاحب, کافی کنفیوژن ہے اس معاملے پر کہ جس طرح سے وکیل نے بھی کہا کہ کابینہ نے جو ہے جنرل قمر باجوہ کو ری اپوائنٹ کرنے کے لیے منظوری دی, جبکہ اس وقت جو عمران خان اور ان کا گروپ ہے انہوں نے ان کی توسیع کے لیے جو ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کیا اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کی. اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, اس کے بارے میں جو کچھ آج چیف جسٹس صاحب نے اور دوسرے ججز نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے جو عملہ ہے آپ کا جو یہ سمریاں وغیرہ بناتے ہیں ان کی ڈگریاں چیک کروائیں, کہ انہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے, کون سی ٹرم جو ہے وہ استعمال ہونی چاہیے, یہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا, کہا جا رہا ہے ان کے خان صاحب کی حکومت کے بارے میں, کہ ان کے پاس تربیت یافتہ اور ٹرینڈ سیاسی کارکنوں کی کمی ہے, اس لیے پالیسی سازی میں ان سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطیاں کرنے والوں میں خود وزیر اعظم بھی شامل ہیں. ان کی جو تقریریں ہیں اور جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا ایک حوالہ تو ہو سکتا ہے, لیکن وزیر اعظم کا حوالہ میں اس کو نہیں سمجھتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ ان کے مشیر, ان کے وزیر کس قسم کے ہیں اور کتنی اہلیت ہے ان میں, کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جب تک وہ نہیں دیکھیں گے تو حالات ایسے ہی رہیں گے جیسے آج محسوس ہوئے ہیں, جس کی طرف سپریم کورٹ نے بہت اچھی طرح اشارہ بھی کیا ہے اور ان سے یہ تک کہا ہے کہ آپ ان کی ڈگریاں چیک کریں.
جی, آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالرز کو بھی لیتے ہیں. بریگیڈیئر ٹیپو, مجھے معلوم ہے آپ کو جانا ہے, لیکن کچھ کالرز کو بھی سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی مدت کو بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے اور کل غالباً کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں، جبکہ انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن ہیں۔ پشاور چلتے ہیں، جہاں سے نثار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام
میڈم، بات اس طرح ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے اس دن تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے متعلق کچھ کہا تھا کہ یار عدلیہ نے ان کو جانے دیا ہے، اور اس قسم کی عدلیہ کو غریب اور امیر میں تمیز نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری سچویشن اس کے بعد بلڈ ہوئی ہے۔ اور اس طرح ہے کہ یہ ساری وہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو معاملات کو صحیح لے کے چل رہی ہے، حالانکہ کسی کے ویک پوائنٹ ہو سکتے ہیں ان کے، لیکن اوور آل جو ان کے پچھلے 60-70 سال کا ٹریک ریکارڈ انہوں نے بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل سپریم کورٹ ایسی بے جا طور پہ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو اور ان کے معاملات کو ایسی ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ معاملات چلا رہی ہے۔
اچھا، شکریہ۔ محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے۔ جی، چترال سے محمد۔
السلام علیکم جی۔
جی،
محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں۔ بریگیڈیئر حارث صاحب سے میرا یہ سوال ہے۔
حارث نہیں ہے، بریگیڈیئر ٹیپو ہے۔
ٹیپو صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ قانون نہیں ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کو ختم ہونا چاہیے۔ ایک بندے نے اگر اچھی سروس کی ہے تو اچھی بات ہے، اس کو گھر چلے جانا چاہیے تاکہ جو جونیئر افسر ہیں ان کو موقع ملے۔ کمانڈر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس رینک تک لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا؟ اگر وہ نہیں جاتا ہے، ریٹائر نہیں ہوتا ہے، ایکسٹینشن اس کو دیا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر جونیئر بندہ گھر چلے جائے تو بہتر یہ ہے کہ جس بندے نے کل سروس اپنی پوری کی تو اس کو گھر جانا چاہیے۔
ٹھیک 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 ٹھیک۔ محمد اکرم اٹک سے۔
السلام علیکم نفیسہ میڈم، بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے، میاں اکرم ایڈوکیٹ اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ سارا یہ جیسا ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے کہا نا، یہ وہی تبصرہ تھی۔ یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان کرکٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن وزیر اعظم بالکل نیلے، اس نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اس نے کیوں وداؤٹ کنسلٹنگ دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 ایسے بیان دیا کہ بڑے چھوٹوں کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ وہ اب اس سے لڑائی لگی ہے، اب اس کو بھی دنیا جہان میں بدنام کر دیا۔ ہمارے آرمی چیف کو 10 فٹ کے بارے میں روک کرتا لگائیں گے، ایک درخت بھی لگا۔
ٹھیک 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 ٹھیک، شکریہ۔ اور ہمیں حافظ محب علی کھوسو نے کال کیا ہے سندھ سے۔ جی جناب۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بہت بڑا ضلع دادو سندھ سے حافظ محب علی کھوسو ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک عام فیصلے پہ پہنچنے والی ہے۔ اس کے بعد میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اداروں میں تصادم ہے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ اس کی اصلاح کر رہی ہے۔ کیونکہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات اور آپ کا نقطۂ نظر سن لیا ہم نے۔ کھوسو نے ہمیں کال کیا ہے، سوری سعید نے کال کیا ہے نیلم وادی سے۔
جی السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام۔
میرا سوال ہے جنرل صاحب سے، بریگیڈیئر صاحب سے، کہ فوج میں ایکسٹینشن ایک جوان سے لے کر افیسر تک تو یہ آرمی رول میں ہے، تو آج کیوں یہ شور شرابہ ہو رہا ہے؟ اللہ حافظ۔
اور عثمان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے۔
السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام۔
ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ونس فار آل حل ہونا چاہیے۔ اب یہ بہترین موقع ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ یہ جو غلط روایت چل رہی ہے شروع سے، اس کو ختم ہونا چاہیے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح ہو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ ایک وزیر اعظم آئے وہ ساری عمر رہے، کیونکہ اس کا تجربہ ہے یا وہ سارے ملک کو چلا رہا ہے۔ یہ ملک اور ادارے کسی فرد سے نہیں چلتے، ये एक निजाम होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो जूनियर मोस्ट या जूनियर जनरल को उठाकर आर्मी चीफ बनाते हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सीनियर मोस्ट जनरल जो है वो नेक्स्ट जो है वो जो रिटायर होगा उसके बाद नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जनरल जो है आर्मी चीफ बने।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमने सुन ली, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान, जाने से पहले जाहिर है फौज के अंदर भी कुछ नाराजगी हो सकता है, हो कि बहुत सारे जो इनके बाद आने वाले हैं जनरल कमर बाजवा के बाद, अगर उनकी बारी होती आर्मी चीफ बनने की तो मुमकिन तौर पे वो समझते हैं कि ये सही नहीं हुआ। जाती तौर पे आप इसके लिए क्या कहेंगे?
देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें इस प्रोग्राम को गैर जानबदार रहने देना चाहिए, और मुझे खुशी है कि यहाँ पे कुछ वकला ने रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की, और ये भी बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि ये मामला पब्लिक में डिस्कस हो रहा है और ये कोर्ट में है। चीजें जिसमें जिनमें भ्रम हो उनको क्लैरिफाई जो है वो होना चाहिए। इसमें आप इमरान खान की शख्सियत की नफी इतनी ना करें, उनकी एक अचीवमेंट्स हैं, उनके उन्होंने इकोनॉमी के अंदर जो मैक्रो लेवल पे इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर कर दिए हैं, मेगा करप्शन खत्म किए हैं। तो दूसरी जो हुकूमतों के लोग आके इस चैनल पे आपके रेडियो में बात करते हैं, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके खिलाफ फैसले दिए उनको सारी दुनिया में जो है वो बुरा भला कहते फिरे। इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था 2014 में, उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन बना उसको मनोन उन्होंने तस्लीम किया। तो इस बात को आप अलहदा रहने दीजिए, और मेन टॉपिक की तरफ जो बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने सवाल किए हैं कि सीनियर मोस्ट जॉर्जिया को बनना चाहिए या एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बहुत पर्टिनेंट बातें और बहुत ये मुनासिब बातें। देखिए, ऑर्डिनरीली आम तौर पे अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो जो कवानीन के मुताबिक जो टेन्योर है आर्मी चीफ का या किसी भी ओहदे का, उसके पूरा होने के बाद उसको सबरदोश होना चाहिए और अगले आदमी को जो आ जाना चाहिए। अगर हुकूमत वक्त ये समझती है कि एक्सटेंशन जो है वो देनी है तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जैसे मैंने पहले अर्ज किया। रहा सवाल ये कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है उसको बन जाना चाहिए आर्मी चीफ, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी फौज के सरबराह का ओहदा और खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के फौज के सरबराह का ओहदा जो दुनिया में एक हैसियत रखती है और एनवायरमेंट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो हमारे मामलात हिंदुस्तान के साथ हैं, जो ईरान के साथ हम इस जो मामलात हैं पाकिस्तान के और दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान एक सालिस का किरदार भी अदा कर रहा है, मशरक़ वस्ता के हिसाब से जो हालात हैं, चीन के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं, उसमें अफवाज पाकिस्तान का बहुत अहम और कलीदी रोल है। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि ऊपर के जो तीन चार या पांच जनरल साहिबान हैं उनमें से सबसे बेहतर सूटेड कौन है जो
ठीक है। आपकी बात सुन ली ब्रिगेडियर टीपू, सिर्फ 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 एक मिनट रुकें हमारे साथ क्योंकि हमारा टाइम कम है। प्रोफेसर मेहदी हसन, ब्रिगेडियर टीपू ने जो कहा इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इसमें मेरे दो पॉइंट हैं। पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ जो है वो सरकारी मुलाजिम है, वो कोई सियासतदान नहीं है कि ये देखा जाए कि वो कैसा काम कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिम की एक टेन्योर मुकर्रर होती है, या उम्र के लिहाज से या टेन्योर के लिहाज से। जब वो पूरी हो जाती है तो उसको अपना ओहदा छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जब हालात का जिक्र किया जाता है कि हालात खराब हैं, तो फौज जो है वो एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक इदारे का नाम है। हालात से निमटना पूरी फौज की जिम्मेदारी है, उसमें बाकायदा एक सिस्टम है,
एग्री नहीं करता हूँ। जो कमांडर होता है उसकी कलीदी हैसियत होते हैं, फौज का जो सरबराह होता है उसकी डिसीजन मेकिंग
एक ही कमांडर नहीं होता, फौज में बेशुमार कमांडर होते हैं।
आपको समझ
नहीं, एक ही कमांडर नहीं होता,
ऐसी बातें कर रहे
हैं। हर स्टेज का कमांडर अलग होता है फौज में, कमांडर अलग
होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी फौज जो है उसके ऊपर तो नहीं होती ना, जो फौज का ये
चलिए ठीक है, आप लास्ट बता देंगे।
जी मेहदी हसन साहब, बात जारी रखें।
जी मैं ये कह रहा था कि सरकारी मुलाजमीन की या एज पे रिटायरमेंट होती है या टेन्योर होती है उनकी, और ये कहना कि हालात क्योंकि खराब हैं, यकीनन वो बहुत अच्छे जर्नैल होंगे, लेकिन कोई एक ही जर्नैल तो नहीं है फौज में, और बहुत से लोग होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत काबिल होंगे और बहुत अहल होंगे, हालात से निपटने की अहलियत भी होगी उनमें। उन सबको मौका मिलना चाहिए, जो उनके बाद आने वाले जर्नैल हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी अहलियत का इजहार कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकारी मुलाजिम को अपनी मुद्दत, और ये फौज के हक में भी बेहतर होगा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं सुनने वाले, कि बाजवा साहब
को
जो हालात पैदा हो गए हैं वो
उनसे
इस्तीफा दे दें और कह दें कि मैं घर जा रहा हूँ,
जैसे जनरल राहिल शरीफ ने किया था। बहर कैफ, जाहिर है कल फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। हमारे साथ थे इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर मेहदी हसन।
मैं जाते जाते आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस जो है और उनकी वर्किंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, जो भी फैसला होगा पाकिस्तान के हक में होगा और उसको तस्लीम किया जाएगा।
बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ और इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर मेहदी हसन। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है कि JUI फजलुर्रहमान ग्रुप के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्ला पर हमला हुआ है और वो मानसेरा में जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि मुफ्ती अपने दो बेटों और एक दोस्त समेत मानसेरा जा रहे थे जब उन पर हमला किया गया, और कहा यह जा रहा है कि नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को रोका और ये कार्रवाई की। इस पर बात करने के लिए हमें JUI फजलुर्रहमान ग्रुप के सेनेटर गुलाम अली ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि अमन तहरीक के बानी रुकन मुख्तार बाचा भी हमारे साथ होंगे। आप लोगों को भी हम सुनेंगे अगर आप लोग इस बहस में शामिल होना चाहते हैं। आइए इस पर एक ताज़ा रिपोर्ट सुनते हैं, पेश कर रहे हैं नजरुल इस्लाम।
वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए मुफ्ती किफायतुल्ला के बेटे शबीर किफायत ने बताया कि वो रात गए इस्लामाबाद से मानसेरा रवाना हुए और तकरीबन 1 बजे उनकी गाड़ी का मानसेरा इंटरचेंज के करीब 2 गाड़ियों ने रास्ता रोका।
उनका मतलब ये था कि मुफ्ती किफायतुल्ला साहब को या तो गाड़ी से मखसूस तौर पर अपने पास ले जाए, या उनका ये था कि वो मुफ्ती साहब को यही से जख्मी करें या कुछ कार्रवाई यहाँ पे करें।
शबीर किफायत के मुताबिक उनके वालिद मुकम्मल सेहतियाबी के बाद पिशावर हाईकोर्ट से रुजू करेंगे ताकि उनको बता सकें कि उन पर हमला करने वाले मुमकिना तौर पर कौन लोग हो सकते हैं। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी इस वक्त हम مختار باچا کی طرف جاتے ہیں، یہ امن تحریک کے بانی رکن ہیں، پشاور میں ہوتے ہیں. باچا صاحب آپ بتائیے آپ کا کیا تجزیہ ہے، یہ مولوی کفایت اللہ کو کس نے مارا، کیوں مارا، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
ویسے دو ہفتے پہلے ہمارے صوبے صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب اور جنرل سیکرٹری ادریس خٹک کو بھی اسی طرح سے صحابی انٹرچینج سے اٹھایا گیا ہے، جس کا ابھی تک پورا پتہ نہیں. مفتی صاحب پر جو یہ سب کچھ واقع ہوا، اس سے بھی یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ایجنسیوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ چند دنوں سے ٹی وی ٹاک شوز اور اس میں اسٹیبلشمنٹ پر بالکل بہادرانہ اور بلا روک ٹوک کے کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، اور اس کے اس میں وزن بھی ہوتی ہے. تو اس کو ایک دفعہ گرفتار بھی کیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا. اب شاید یہی ہوا ہے، ابھی یہ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن جو نامعلوم معلوم جو جس کی بات ہوتی ہے وہی ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب کے ساتھ کس کی دشمنی، کس کا معاملہ ہے؟ تو مفتی صاحب ایک دلیر آدمی تھے، اور اس نے بلا ججک اسٹیبلشمنٹ کو کافی حد تک وہ کیا. اور وہ جو ریٹائرڈ فوجی جنرل وغیرہ جو اپنے آپ کو دفاعی یا تجزیہ نگار کہتے ہیں، ان کو بہت لتاڑتے رہتے ہیں. اور آخر میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس جس ٹاک شے میں اس قسم کے لوگ ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا. تو لگتا تو یہی ہے کہ اب آگے پتہ پڑے گا. کوئی ثبوت تو ہے نہیں ابھی، لیکن آگے سپریم ہائی کورٹ جو ہے نا وہ تعین کرے گا. لیکن مفتی صاحب کو ڈرانے کے لیے، جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے مفتی صاحب پر یہ حملہ ہوا، لیکن میرے خیال میں اب وہ ڈرانے والا وقت گزر چکا. اس میں پہلے جو مالاکنڈ ڈویژن اور فاٹا میں یہ جو کچھ ہوتا رہا ڈرانا، تو لوگ اشاروں میں بات کیا کرتے تھے. بعد میں پی ٹی ایم نے جو بات ذرا وہ کی، تو اس سے وہ ڈر خوف ختم ہو گیا. اب تو وہ ڈر خوف ہے ہی نہیں. تو ڈرانے والا جو دور ہے وہ گزر چکا، اور ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے جس نے بھی کیا تھا.
یہ بتائیے، ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر سے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ طریقہ واردات جو ہے وہ کچھ تبدیل ہو گیا ہے. جیسے آپ نے بتایا ادریس خٹک لاپتہ ہیں، اس کیس میں مفتی کو کفایت اللہ کو جس طرح سے مارا گیا، اس میں وہ ان پیٹھ بھی ان کی زخمی ہے، لوہے کی سلاخ سے انہیں مارا گیا. یہ کیا نیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے مفتی آگے آ کر بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور ایک سیکنڈ اگر آپ رکیں ہمارے ساتھ پاچا صاحب، اس لیے کہ اس وقت جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر غلام علی ہمارے ساتھ ہیں، اور غلام علی صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ کو کیوں کر مارا گیا، آپ بتائیے.
دیکھیے، یہ جو واقعہ ہوا اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اپنے ذاتی طور میں بھی اور اپنے پارٹی کی طرف سے بھی، کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے تو پھر ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوگی. اور اب چونکہ پارٹی یا صوبائی قیادت نے بھی اس پہ غور شروع کیا کہ آخر یہ کیوں ہوا، اور اس کے پیچھے کیا کون لوگ ہیں، کیا سوچ ہے، اور کیا یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور پہلے بھی اس کے ساتھ دو واقع ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو بغیر کسی جرم کے انہوں نے جیل میں بند کیا تھا. اچھا، اس کی جب بیل ہو گئی اور آ گئے، تو اس کے بعد اس کی گاڑی کے ساتھ ایک ٹکر کسی نے ماری تھی، اور آج یہ واقعہ ہوا، تو اس کی ہم پورے مذمت کرتے ہیں.
یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے جو اسلام آباد میں مظاہرہ کیا تھا، اور اس کے بعد جگہ جگہ مظاہرے کیے حکومت کے خلاف، اس کا اور اس سے تعلق دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ تو ابھی بتائیں گے، کیونکہ ہمارا دھرنا جو تھا، آپ پوری دنیا کو یہ واضح ہو گیا کہ ہمارا بہت پر امن دھرنا تھا، اور کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، اور جتنے بھی ہم نے مظاہرے کیے اور جتنے بھی روڈ بلاک کیے، اس میں ایک خط بھی نہیں گرا، نہ کوئی ایک گم ٹوٹا، نہ کسی کی گاڑی کو نقصان ہوئی، نہ ہم نے نقصان دیا. کیونکہ یہ ملک کے املاک اور لوگوں کے املاک، یہ ہمارے اپنے املاک تھے، اس کی ہم تحفظ کر رہے تھے. اب دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو یہ پارٹی میرا خیال اجلاس بلائے گی, اس پہ سوچا جائے گا, جو بھی وہ پالیسی طے کریں گے پھر اس پالیسی پہ جائیں گے.
ہم کچھ کالرز کو بھی لیتے ہیں مولوی کفایت اللہ کے حملے کے حوالے سے. محسن علی نے کال کیا ہے لیا سے.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیا ہے بھائی نفیس, ٹھیک ہو؟ میری تو دو تین جو ہے وہ پروگراموں میں کال وہ ہی نہیں ہو سکتی, بہت میں کرتا رہا. ایک دن تو میں بہت ویٹ کرتا رہا, پھر اپنے کال وہ بھی.
جی جی, بات کیجیے.
اچھا, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ایک قابل افسوس بات ہے. اور ہمارے ہاں یہ جاتا تو اشارے جو رپورٹس آپ نے سنوائی ہے اس میں سیکورٹی اداروں پہ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ لیا میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. مارسٹر کلاسرا صاحب جو ہے نا, انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ محسن عدیل چودھری صاحب کو سیکورٹی اداروں نے, وہ سی ٹی ڈی پولیس والوں نے جو ہے نا ان کے خلاف, ڈپٹی کمشنر اس وقت کے تھے, کیونکہ وہ آزاد آنا ثابت کرتے تھے, تو انہوں نے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے, وہ اس کی بات نہیں مانتے تھے, انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, پھر جو ہے نا وہ اس بیچارے کو چھوڑ دیا گیا. یہ افسوس.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی 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 جی. گلگت سے محمد عارف کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو فوری گرفتار کر لے اور ان کو کیسر کردار تک پہنچائے.
جی شکریہ, بالکل.
ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت.
صفدر علی بات کر رہا ہوں.
جی جی صفدر علی, کہاں سے کال کر رہے ہیں
آپ؟ جی میڈم السلام علیکم, میں گلگت بلتستان سے صفدر علی بات کر رہا ہوں.
جی جی بات کیجیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مفتی صاحب نے کون سی دہشت گردی کی تھی, تو اس کو اس کے جرم میں جو نا وہ سزا دی جا رہی ہے اس کو. دوسرا یہ کہ وہ ابھی وہ حقوق انسانی کی وہ تنظیم کہاں ہیں جو ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟
اچھا, ظہور احمد نے کال کیا ہے ابٹ آباد سے.
جی میڈم السلام علیکم, ظہور احمد ضلع چمنکہ سے بات کر رہا ہوں. میڈم پلیز میری کال سننا, میں جو آپ کا ٹاپک پہلے والا تھا اس کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں. یہ آرمی چیف جو ہیں یہ کیوں ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں؟ ملک میں کیا افراتفری ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی.
کل اس پر فیصلہ آئے گا یقیناً, ہم مزید بات کریں گے اس پر. جی جی شکریہ. اس وقت ہم لوٹتے ہیں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر غلام علی کی طرف. اور غلام علی صاحب, یہ بتائیے کچھ جو آپ سے پہلے مختار باچا صاحب بات کر رہے تھے, یہ امن تحریک کے بانی رکن ہیں, کہ مفتی کفایت اللہ بہت بے باکی سے ٹیلی ویژن پہ بھی بات کرتے رہے ہیں, یہ بھی کوئی سبب بن سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو ٹی وی پہ یا جلسوں میں بہت بے باکی سے بات کر رہے ہیں, لیکن چونکہ پارٹی کا ایک موقف جب ہم یہ نتیجے پہ پہنچیں گے, جماعت پوری ہماری صوبائی جماعت اس سے سوچ رہی ہے, اور ابھی میرے خیال عطا الرحمان صاحب کا بھی اس پہ بیان آیا تھا اور کوئی اجلاس بھی طلب کیا رکھا ہے, اس پہ تمام پہلو پر غور کیا جائے, اور جب کسی بھی نتیجے پر پہنچے تو پھر ہم اس پر برملا اپنا رائے نہیں اس کے لیے جیسے کریں گے, کیونکہ اب پوری جماعت اس پہ سوچے گی اور ہر پہلو پہ سوچے گی, اور جو بھی اس کا نتیجہ اخذ کرے گی اس کے لیے پھر تمام جماعت کریں گی.
اور باچا صاحب, ظاہر ہے یہ ایک مذہبی پارٹی ہے, لیکن انسانی حقوق کے رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کتنی یکجہتی آ سکتی ہے ملک بھر میں؟
دیکھیں جی, مولانا صاحب جو ہے نا وہ اس کی میں ایک فیصد بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کوئی ایسی مفاہمت وغیرہ ہو سکتی ہے. یہ جو گزشتہ دنوں میں اس کا جو کردار رہا ہے وہ سبھی لوگ وہی کہیں گے کہ وہی. اب جو گلگت کے دوست نے جو کہا کہ دہشت گردوں نے کیا, کل کو اگر یہ پتہ پڑے کہ یہ کسی ایجنسی نے کیا تو کیا اس ایجنسی کو ہم دہشت گرد کہہ سکیں گے, کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ مولانا صاحب جو ہے نا کا یہ مسئلہ اب آج کے دور میں, آج کے حالات میں یہ جو ٹینشن اور جو صورتحال چل رہی ہے, یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. اور اس پالیٹکس پہ مولانا صاحب نے اور خصوصاً پھر مفتی کفایت اللہ اور حمد اللہ نے بہت رول پلے کیا ہے. تو یہ اس کے ایک ہیروز ہے, ہیروز ہے, اور اس ہیروز کے ساتھ اس طرح کا طریقہ جو ہے نا وہ ایک بزدلانہ فعل ہے. اور یہ ایکسپوز ہو جائیں گے کچھ عرصے دنوں میں, یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کس نے کیا, یہ ڈکی چپی نہیں رہ سکتی ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا جو سیاست دان بھی ہیں, ان کے ساتھ ہے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر غلام علی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور خدا حافظ.
خدا حافظ.
اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں مہاراشٹرا بھارت کے بارے میں, جہاں غالباً بتایا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ شیو سینا جو ہیں وہ کافی آگے بڑھ گیا ہے اس ریاست میں مہاراشٹرا میں, اور جس کی وجہ سے بی جے پی اور شیو سینا کا جو اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. اس پر ایک رپورٹ بھی ہمیں موصول ہوئی ہے, آئیے سنتے ہیں. رپورٹ پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
مہاراشٹر میں نو منتخب ارکان اسمبلی کو آج رکنیت کا حلف دلایا گیا. 30 نومبر کو نئی اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے. اس سے قبل گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی لیڈر دیویندر پھڑنویس کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا تھا. ان کے ساتھ این سی پی کے لیڈر اجیت پوار کو نائب وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا گیا تھا. شیو سینا, این سی پی اور کانگریس نے گورنر کے اس قدم کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. عدالت نے ہدایت دی کہ دیویندر پھڑنویس منگل کی شام تک اپنی اکثریت ثابت کریں. اس نے کھلی ووٹنگ اور کارروائی کے لائیو ٹیلی کاسٹ کی بھی ہدایت دی, لیکن پھڑنویس نے اس سے قبل ہی یہ کہتے ہوئے استعفی دے دیا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, وہ صرف 3 روز وزیر اعلیٰ رہے. دراصل اسمبلی انتخابات میں کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی, البتہ بی جے پی اور شیو سینا اتحاد کو اکثریت ملی تھی, لیکن شیو سینا نے اقتدار میں شراکت اور 2.5 سال کے لیے اپنے وزیر اعلیٰ کا مطالبہ کیا. اس کا دعویٰ ہے کہ الیکشن سے قبل بی جے پی کے ساتھ ایسا طے ہوا تھا, لیکن بی جے پی نے اس کی شرط مسترد کر دی, جس کے بعد شیو سینا نے بی جے پی سے اپنا اتحاد ختم کر کے این سی پی اور کانگریس کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ بی جے پی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے, اور آنے والے دنوں میں این ڈی اے کے بعض دیگر حلیف بھی اس سے الگ ہو سکتے ہیں. ایک سینئر تجزیہ کار معصوم مراد آبادی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
اور ملک میں ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے, اور جو این ڈی اے کے دوسرے ساتھی ہیں انہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف رولنگ پارٹی جو ہے اس کو صرف اپنی سطح سے پیار ہے اور دوسرے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن آنے والے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اور نتیجے جو ہیں وہ این ڈی اے کے خلاف جائیں گے, اور اس کے ایلائز جو ہیں اس سے ان کے اندر ایک بے چینی جو ہے اور ایک عدم اطمینان کی جو کیفیت ہے وہ اور بڑھے گی.
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعہ کا اثر جھارکھنڈ میں ہونے والے اسمبلی انتخابات پر اور آگے چل کر بہار میں جنتا دل یونائٹڈ کے ساتھ بی جے پی کے اتحاد پر بھی پڑ سکتا ہے. حالانکہ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ اس کا آنے والے انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور تجزیے کے لیے ہم چلتے ہیں نیشنل کانفرنس میں ایک سینئر سیاسی رہنما ڈاکٹر سمیر کاول کی طرف. ڈاکٹر سمیر, بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی, کیونکہ یہ پروگرام زیادہ تر پاکستان میں لوگ سنتے ہیں اور بھارت کی سیاست سے اتنا واقف نہیں ہیں, لہٰذا آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں شیو سینا نے برتری حاصل کر دی ہے بی جے پی پر مہاراشٹرا میں, یہ اس کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کی عزت افزائی جو آپ نے کی اور اپنی چینل پہ بلایا بات کرنے کے لیے, اس کے لیے کافی شکر گزار ہوں. لیکن ابھی کافی دیر سے جو بھی اپوزیشن پارٹیز تھی ہندوستان میں بھارت میں وہ کافی لو مورال میں تھی, کئی جگہ الیکشن ہارے ہوئے تھے, کئی جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا کئی بار, اس لیے ان کے لیے ایک یہ والی جو ایک الگ قسم کی جیت جو اپوزیشن پارٹیز نے ریجنل پارٹیز نے آپس میں مل کے ایک بی جے پی جو آج کی وقت میں یہاں پہ ایک جائنٹ پارٹی اور ایک آلموسٹ لائک این ایلیفنٹ ہاتھی جس کو کہتے ہیں جو چلتا ہے تو ویسا لگ رہا تھا, لیکن اس کے اگینسٹ ایک جوائنٹ ڈیفینس کر کے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال ضرور گھس گیا ہوگا کہ بھائی جو کہ جب بی جے پی شروع ہوئی تھی تو اس وقت کئی قیاس آرائیاں لگائی گئی تھی کہ ایک مہا گٹھ بندھن یہاں بنے گا, مہا گٹھ بندھن کا مطلب کہ کئی پارٹیاں مل کے جو ہے بی جے پی کو اپوز کریں گی, لیکن وہ ہو نہیں پایا, آپس میں لڑنے لگے لوگ, کافی اختلافات تھے ان کے, ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک جوائنٹ شیئرنگ میکینزم کر کے اپوز نہیں کر پائے, لیکن آج پھر سے مجھے لگتا ہے ان خیالوں کو نیا جنم ملا ہوگا جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا ایک ریجنل پارٹی, کیونکہ کئی دیر سے ہندوستان میں ریجنل پارٹیز جو ہیں جو کئی پارٹس میں بڑی پاپولر ہیں, ان کو یہ اس قسم کی جو ان کی افزائی ہوئی اس بات سے مجھے لگتا ہے اس کی درکار تھی ان کو, اور وہ اگر مل گئی تو وہ اس ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اگر وہ اسی چیز کو بڑا کر لیں اور اسی چیز کو اور لوگ مل جائیں اور اسی ماڈل پہ کام کرنے لگیں تو ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کو آگے مشکل ضرور درکار آئے گی, درپیش آئے گی سیاسی معاملوں.
ہم لکھنؤ چلتے ہیں جہاں سے ہمیں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفیاب جیلانی نے جوائن کیا ہے. جیلانی صاحب, کہیں میں سرسری طور پہ پڑھ رہی تھی کہ بابری مسجد کا جب معاملہ ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد تعمیر کرنے کے خلاف ہی ایک فیصلہ دیا, اس کے بعد غالباً یہ موڑ پر بی جے پی آ گئی کہ وہ شیو سینا سے علیحدہ ہو گئی. کچھ سننے والوں کو صورتحال بتائیے.
دیکھیے, یہ مہاراشٹر کا الیکشن اس فیصلے سے قبل ہو چکا تھا, لہذا اس الیکشن پر اس فیصلے کے کوئی اثرات نہیں, اور بی جے پی اور شیو سینا دونوں بابری مسجد کے تعلق سے رام جنم بھومی کی تحریک میں برابر کے شریک رہے. یہ البتہ رہا کہ شیو سینا کبھی کبھی بی جے پی کو امبیرس کرنے کے لیے وہاں کبھی وزٹ کر لیتے تھے, کبھی کوئی بیان دے دیتے تھے, اور یہ بابری مسجد شہید کرنے کے موقع پر بھی یہ انہوں نے اپنا کریڈٹ لیا تھا کہ شیو سینا کو کریڈٹ ہم نے کیا تھا, تو اس تعلق سے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. لیکن چونکہ بی جے پی جو ہے وہ پورے ملک میں مسلمانوں پر مرکزی حکومت میں ہونے کی وجہ سے کافی ایسے حرکتیں کر رہی ہیں جو مسلمانوں کے حق تلفی ہے یا ان کے اداروں کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے اس وقت جب یہ معاملہ آیا کہ بی جے پی اور شیو سینا میں کچھ اتحاد ٹوٹ رہا ہے, تو مسلمانوں کو بھی اس بات سے خوشی ہوئی کہ کم از کم بی جے پی ایک صوبے میں کمزور پڑے گی. شیو سینا جو اس بابری مسجد کے مسئلے میں کوئی خاص دونوں کا فرق نہیں تھا, یہ الگ بات ہے کہ یہ آر ایس ایس بی جے پی سے زیادہ قریب ہے, شیو سینا سے قریب نہیں تھی, لیکن ان کا اتحاد ٹوٹا اور پھر شیو سینا سیکولر لوگوں کے ساتھ آئی جو بظاہر سیکولر ہیں, تو اس سے اور یہ خوشی لوگوں کو ضرور ہوئی کہ کم از کم اس فرقہ پرست قوتوں میں کچھ درار پیدا ہوئی اور کچھ وہ ان کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوگی, تو اسی حد تک ابھی ہم کہہ سکتے ہیں, باقی تو آئندہ جب ان کا کارکردگی دیکھنے میں آئے گی. لیکن شیو سینا کا تجربہ مسلمانوں کو بمبئی کے کوئی بہت برا نہیں رہا ہے ماضی میں, انہوں نے کوئی ایسے حرکات نہیں کیے ہیں جس سے مسلمانوں کو فوری طور پر کوئی نقصان ہو, ان کی اپنی پالیسی مہاراشٹر کے لیے ہے, مہاراشٹرین کے لیے ہے, تو اس لیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ماضی کے مقابلے میں جو بی جے پی کی حرکتیں تھے اس کے مقابلے میں کچھ کم ہوگا, برداشت کرنا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ بہتری ان کے لیے آئے.
ہم ڈاکٹر سمیر کاول کی طرف لوٹتے ہیں. ڈاکٹر سمیر، ہم ظاہر کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بی جے پی کا نمائندہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو، لیکن بنیادی طور پہ آپ سے یہ سوال کہ جس طرح اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دراریں پڑ رہی ہیں، بی جے پی کے ساتھ جو الائنس بنا تھا نیشنل ڈیموکریٹک الائنس میں، پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک علیحدگی ہو گئی ہے، خاص طور پہ جب سے شیو سینا اور بی جے پی کا یہ معاملہ مہاراشٹرا میں سامنے آیا ہے، مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کو کتنی مشکلات ہوں گی بھارت میں؟
مجھے لگتا ہے کہ جو آج ہوا اس سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ بی جے پی سنبھل جائے تھوڑی سی، جو ایروگنس پاور اور جیتنے سے ہر جگہ الیکشن جیتنے سے جو پچھلے سالوں سے جیتی آ رہی ہے اور ہر چیز اپنے کنٹرول میں کر کے جیسا بھی ان کا دل کرے ویسا کرتی ہے، تو اس ایروگنس، نیو فاؤنڈ ایروگنس سے ان کی جو این ڈی اے میں جو باقی الائز کے ساتھ میں ریلیشن شپس تھے وہ کافی اس معاملے میں ڈسٹرب تھے، جو باقی الائز تھے وہ اتنے ان سے خوش نہیں تھے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے اور اس چیز سے اویکننگ ہو جائے اور سمجھ جائے کہ جو ہم اپنے غلط رستے پہ ہیں اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا اپنے رویے کو، اگر وہ کر لیتی ہیں تو شاید وہ اس ڈیمیج کو کنٹین کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا، ایک تو جیسے یہ گیلانی صاحب بات کر رہے تھے مذہب کی، ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی، وہ ایک اپنے میں ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جو میں نے ریجنل پارٹی کے حوالے سے بات کی، ریجنل پارٹی جیسے ممتا بینرجی ہیں بنگال میں، جیسے اوڈیشہ میں بجو پٹنائک ہیں، جیسے تیلگو دیسم وہ جو یہ ہمارے جو ادھر کے تلنگانہ والی پارٹی ہے ٹی آر پی، اور ویسے کر کے جو کشمیر میں نیشنل کانفرنس ہے، ریجنل ایسپریشنز، کیونکہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور کئی اس کے اسٹیٹس ہیں اور کلچرز ڈفرینٹ ہیں اور رہنے اور دینے کا جو ہے ڈائیورسٹی کافی ہے ابھی بھی، حالانکہ بی جے پی اس کو چینج کرنا چاہتی ہے اور وہ یونٹی کی بات کرتی ہے، یونٹی کی مطلب ہر ایک کلچر سبمرج ہو کے ایک یونیفارم کلچر بن جائے اور باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ڈائیورسٹی ہے انڈیا کی، جو الگ پن ہے کلچر میں، وہی اس کی یونٹی ہے، اسی کے لیے یہ ملک مانا جاتا تھا پہلے بھی کہ جیسے جس کے اوپر پارے گانے لکھے گئے، پوئٹس نے لکھا اور ہم لوگ پلے بڑے ہیں اسی فلسفی کو لے کے، وہی اگر چلے، اس سے ایک بات ضرور ہوگی کہ جو یہ چھوٹی چھوٹی ریجنل پارٹیز ہیں ان میں ایک پروتساہن، ایک نیا جوش آج آ بھی سکتا ہے، تو دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، بی جے پی اگر سنبھل جائے اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لے اور وہ سٹیپس لے لے تو وہ ان کا پوزیشن مینٹین ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ ایسی
جو اس وقت آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہی بات ہے جو کہ بی جے پی کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ الزام لگاتا ہے پاکستان پہ کہ پاکستان ہندو اور مسلمز کو وہاں کشمیر میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ وہ وہاں ہندوؤں کو اس لیے آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک جگہ رہیں، تو ان کی جو آرگیومنٹ ہے ڈائیورسٹی کی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
دیکھیں، مجھے میرا دو چیزیں ہیں، ایک تو پولیٹکس ہے، کیونکہ ہر ایک چیز میں ہم پولیٹیکل حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک بات میں اور ہر ایک آرگیومنٹ میں جو بی جے پی دیتی ہے یا ہم ایز اے ریجنل پارٹی نیشنل کانفرنس بات کرتی ہے تو ایک 21% 25% یا ویرینگ گریڈز میں پولیٹکس اور یا سیاسی مقصد بھی مکس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سچائی کے حوالے سے بات کرتی ہیں، مورالٹی اور سچائی کے حوالے سے بات کرتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو اس میں سچائی ہے ضرور، کیونکہ ہم انفارچونیٹلی اتنے سالوں سے آپس میں جو دو ملک ہیں آپس میں دوست بن کے رہ نہیں سکے زیادہ دیر، زیادہ تر ہم ایک دوسرے سے ہم دشمن ہی جتاتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب دشمنی جتاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی اڑچنیں اور مشکلیں ڈالتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں وہ کرتے ہی رہے ہیں، ایک دوسرے کو چوٹ اور نقصان اور دکھ پہنچانا یہ چلتا رہا ہے کافی سالوں سے، ایک سمجھ لیجیے کہ پیار محبت سے نہیں رہے ہیں،
بالکل صحیح ہے،
دوسرے سے اور اس سے رہے ہیں.
ڈاکٹر سمیر، ہم مستقبل میں ضرور آپ کو پھر مدعو کریں گے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما ڈاکٹر سمیر کاؤل، ان کے ساتھ تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جلانی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس، پروڈیوسر اسفر امام، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
25 نومبر کو پورے یورپ اور دنیا میں دوسرے مقامات پر خواتین نے مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومتیں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر زیادتیوں کے خلاف اقدامات کریں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایک تہائی خواتین کو اپنی زندگی میں جسمانی یا جنسی تشدد کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے. تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہونے والی نصف خواتین اپنے شوہروں یا پھر اپنے خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں ہلاک کی جاتی ہیں. عالمی تنظیم نے 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا بین الاقوامی دن قرار دیا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے زلٹیکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بعض حکومتوں نے اس دن یہ اعلان کیا کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, جبکہ بعض حکومتوں نے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے بین الاقوامی دن پر سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے, اجتماعات اور نمائش کا اہتمام کیا گیا. بیلجیم میں منتظمین نے لال رنگ کے جوتوں کی نمائش کا انتظام کیا جو ان خواتین کی ہلاکتوں کی علامت تھی جو تشدد میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اقوام متحدہ نے انتباہ کیا کہ خواتین کے خلاف تشدد کو لازمی طور پر ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس سے عالمی امن اور سلامتی کو خطرہ درپیش ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ایگزیکٹو آفس کی ماریا لویزا کہتی ہیں,
ایک کلچر آف وائلنس اگینسٹ ویمن also has serious consequences for our efforts to eradicate poverty and promote inclusive sustainable development. Violence prevents.
خواتین کے خلاف تشدد کا کلچر ہماری ان کوششوں کے لیے بھی سنگین نتائج کا باعث ہو سکتا ہے جو ہم غربت کو ختم کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے کر رہے ہیں. تشدد کی وجہ سے خواتین معاشرے کے تمام شعبوں میں شرکت سے محروم ہوتی ہیں. فرانس کی حکومت نے اس موقع پر خواتین کے تحفظ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا. فرانس کے وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ کہتے ہیں,
D'abord le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'un milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
اگلے سال حکومت مردوں اور عورتوں سے متعلق تمام اقدامات پر 1 ارب یورو سے زیادہ خرچ کرے گی. اس رقم کا 360 ملین یورو ایک سال کی مدت میں خواتین کے خلاف تشدد کے خلاف جنگ کے لیے مخصوص کیا جائے گا. انٹرپول نے لوگوں کو ان کے اس اخلاقی فرض سے آگاہ کیا کہ انسانوں کی تجارت اور لڑکیوں اور خواتین کے استحصال کے بارے میں اگر وہ کبھی مظاہرہ دیکھیں تو اس کی اطلاع دیں. انٹرپول کے سیکرٹری جنرل جرگن سٹاک کہتے ہیں,
71% of human trafficking victims worldwide are women and girls with 3/4 subjected to sexual exploitation. Interpol's appeal is a reminder that bringing fugitives to justice is a fundamental part of international.
دنیا بھر میں انسانی تجارت کی شکار بیشتر خواتین ہوتی ہیں جو 71% بنتی ہے, جن میں 3/4 جنسی استحصال کا نشانہ بنتی ہیں. انٹرپول کی اپیل اس بات کی ایک یاد دہانی ہے کہ بین الاقوامی قانون کے نفاذ کے تعاون میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مفرور افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. نائجیریا نے سوموار کے دن جنسی جرائم کرنے والوں کا اندراج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کا مقصد آبرو ریزی کرنے والوں کو تحفظ دینے کے کلچر کا خاتمہ اور اس کا شکار ہونے والوں کا تحفظ ہے. 2011 میں نوبیل انعام کی شریک حقدار لیمارو ورٹابووی کے الفاظ,
It's time for the women's groups and men's group and every well-meaning organization to re-emphasize to community members that rape is not a divine justice issue.
وقت آ گیا ہے کہ خواتین کے گروپ اور مردوں کی تنظیمیں اور تمام پرخلوص ادارے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آبرو ریزی کے معاملے کو فیصلے کے لیے حالات پر نہیں چھوڑا جا سکتا. ایسا کرنا کوئی متبادل نہیں ہے بلکہ انصاف حاصل کرنا ایک متبادل ہے. تاہم ہر ایک نے خواتین کے تحفظ کے لیے نئے اقدامات کا خیر مقدم نہیں کیا. اسپین میں انتہائی دائیں بازو کی واکس پارٹی نے اس آل پارٹی ڈکلریشن پر دستخط سے انکار کر دیا جس میں عورتوں کے خلاف تشدد کی مذمت کی گئی تھی. واکس پارٹی کے ہاویر آرتیگا کے الفاظ، ایسے مرد بھی ہیں جن کو عورتوں کے ہاتھوں تشدد کا سامنا ہوتا ہے اور ان کی بیویاں انہیں قتل کر دیتی ہیں، انہیں بھی تحفظ فراہم کرنا چاہیے. یہ الفاظ تھے واکس پارٹی کے ہاویر آرتیگا کے. ترک حکام نے ابتدا میں استنبول میں ایک مظاہرے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن بعد میں ایک محدود راستے پر